الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اتقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہماری تین محض طالبات کے تعلیم سال افتتاحی پروگرام ہے، محض کے طلباء اور طالبات کے تعلیم سال کا افتتاحی پروگرام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آغاز کو بابرکت فرمائے، اور ان عظیم مقاصد کے لیے تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تمام طالبات اور طلباء کو اپنے عظیم مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنا اور باقاعدہ روزانہ اخلاق حاصل کرنا اور اپنی استادوں کو سبق سنانا، امتحانات میں شرکت کرنا، ان تمام تر امور کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے. اب اگلی بات سمجھنی چاہیے کہ علم کا حصول ہمارا مقصد ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، ایک کو رابطہ کہتے ہیں اور دوسرے کو رابطہ کہتے ہیں. آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. رابطہ اور رابطہ، یہ دو راستے ہیں. رابطہ کہتے ہیں قانون، دستور اور دین کو، جبکہ رابطہ کہتے ہیں قانون کو بائی پاس کر کے شارٹ کٹ طریقے سے اپنے منزل تک پہنچنے کو. ایک مثال سے بات سمجھ لیں، بندے نے سرکاری دفتر میں کسی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ضلعی اور مقامی دفتر میں اپنی فائل جمع کراتا ہے. یہاں سے اس سے کام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈویژنل آفس میں فائل لے کے جاتا ہے، پھر وہاں سے صوبائی سیکرٹریٹ میں فائل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وفاقی دفتر میں فائل پہنچتی ہے، وہاں سے اس فائل سے دفتری کام ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے بندے کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، بندہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. جبکہ یہ رابطے کا راستہ ہے، یہ دستور اور اصول کا راستہ ہے. اور اس کے بالمقابل ایک اور بندہ ہے جس کا بھی بہت قریبی تعلق والا، وہ وفاقی دفتر میں موجود ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی آپ فائل صرف مجھ تک پہنچائیں، پھر آپ بات چیت کرنا کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. اب یہ صرف فائل اس بندے تک پہنچاتا ہے اور اس کا کام بغیر کسی تردد کے ہو جاتا ہے، یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے. رابطہ قانون، دستور اور اصول کو کہتے ہیں، جبکہ رابطہ دستور کو بائی پاس کر کے مختصر طریقے سے اپنے مقصد تک پہنچنے کو کہتے ہیں. اس کے ایک اور مثال سمجھ لیں. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے, 8 گھنٹے کی مزدوری کے نتیجے میں اس کو 500 روپے ملتے ہیں, یہ ضابطہ ہے, یہ قانون اور دستور ہے. لیکن ہوا یہ کہ ایک دن جب مالک کام کو گھر آیا, اس نے مزدور کو 500 روپے دینے چاہے, وہ بڑا پریشان اور فکر مند تھا. مالک نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے, آپ بڑے فکر مند نظر آتے ہیں. وہ جواب دیتا ہے کہ کیا کروں, 500 روپے روزانہ کماتا ہوں, اس سے تو میں مشکل سے اپنے گھر کے کھانے پینے کے خرچے پورے کرتا ہوں, جبکہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے, ڈاکٹروں نے علاج کے 10,000 روپے بتائے ہیں, میں پریشان ہوں کہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں اور اپنی والدہ کا علاج کیسے کراؤں. جب وہ اپنے مالک کو قصہ سناتا ہے, مالک نیک آدمی ہوتا ہے, اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, 1,000 کے 10 نوٹ اس کو گن کے دے دیتا ہے کہ یہ لے جاؤ اور اپنی والدہ کا علاج کرا لو. اب اس بندے نے 8 گھنٹے پسینہ بہایا, مزدوری کی, اس کو ملے 500 روپے, یہ ضابطہ کہلایا جاتا ہے. اس نے 2-3 منٹ میں اپنے دل کا ذکر سنایا, ملے 10,000 روپے, یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے. اصول یاد رکھیں کہ رابطے سے کئی مرتبہ بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو رابطے سے نہیں ملا کرتا. مادی دنیا میں ہمیں یہ اصول کار فرما نظر آتا ہے. اکثر لوگ رابطے کے جھنجھٹ میں پھنسنے کی بجائے رابطے کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی رابطہ تلاش کرو, رابطے سے کام آسان ہو جاتا ہے. اس طرح مادی دنیا میں یہ قانون اور اصول ہے, اسی طرح روحانی دنیا میں بھی یہی اصول مؤثر رہتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بیت اللہ شریف کا حج کر لے. حج کرنے کے لیے پہلے سے وہ پیسے جمع کرتا ہے اور تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ جوڑ کے حج کے اخراجات کا انتظام کرتا ہے. پھر اس کے بعد بینکوں میں پیسے جمع کرتا ہے, پھر حج کی منظوری کا انتظار کرتا ہے, پھر اس کے بعد حج کی تیاری کرتا ہے, کپڑے تیار ہو رہے ہیں, دوائیاں تیار ہو رہی ہیں اور ضرورت کا سامان تیار ہو رہا ہے, حتیٰ کہ وہ مبارک دن آ جاتا ہے جب حاجی صاحب حج کے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. 40 دن کے صبر آزما مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. گرمی سردی برداشت کرنی ہوتی ہے, سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں, اپنے گھر بار سے, کاروبار سے, بیوی بچوں سے دور رہنا پڑتا ہے. 40 دن کے صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد حج مکمل کر کے جب یہ بندہ گھر لوٹتا ہے تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں, مبارک ہو, اور یہ کہتا ہے بس دعا کریں اللہ قبول کر لے. گویا کہ کتنی مشقتوں کے باوجود بھی حج کی قبولیت کا یقین نہیں ہے, بس دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے, دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے. یہ ضابطہ کہلایا جاتا ہے. لاکھوں روپے خرچ کر لیے, زبردست مشقتیں برداشت کر لیں, اب بھی قبولیت کا یقین نہیں ہے, یہ ضابطہ ہے. دوسری طرف ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے, فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اذکار کرتا ہے, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, پھر یہ کھڑا ہوتا ہے, 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو 2 رکعت پڑھنے کے ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے, یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے. رابطے کو آپ نے دیکھا, قبولیت کا یقین نہیں ہے, رابطے میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, نہ گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے, نہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں, اور ایک قبول حج اور قبول عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے, یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے. رابطے سے کئی مرتبہ بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو رابطے سے نہیں. ایک طالب علم اپنے علمی سفر میں بھی یہی دو راستے اختیار کرتا ہے، ایک تو رابطے کا راستہ ہے، رابطے میں یہ ہوتا ہے کہ سال کے شروع میں داخلہ لینا ہوتا ہے، روزانہ باقاعدگی سے کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، پھر روزانہ اپنی استاد کو سبق سنانا ہوتا ہے، پھر تکرار اور مطالعہ کی پابندی کرنی ہوتی ہے، پھر سناہی اور سشماہی اور سالانہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر دو سال، تین سال، آٹھ سال مسلسل مشقتیں اور مجاہدات برداشت کرنے کے بعد کچھ علم بندے کو مل جاتا ہے، یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ لیکن اس رابطے کے ساتھ ایک اور سلسلہ ہے جو رابطے کا سلسلہ کہلایا جاتا ہے، اگر اس رابطے کو اختیار کیا جائے تو تھوڑے وقت میں پوری محنت کے ساتھ بندے کو اس کی توقعات سے بھی بڑھ کے علم نصیب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج نصیب میں طلباء اور طالبات کو یہی گر سمجھانا ہے کہ ہم رابطے کے ساتھ ساتھ رابطے کو کس طرح اختیار کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ علم نصیب ہو، پوری محنت کے بدلے ہمیں زیادہ امارات مل جائیں۔ عزیز طالبات اور طلباء، یہ بات سمجھ لیں، ایک طالب علم کو اپنی کتاب کے ساتھ ایک رابطے کا تعلق ہوتا ہے، ایک رابطے کا تعلق ہوتا ہے۔ رابطے کا تعلق تو یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھے، کتاب کا ترجمہ سیکھے، کتاب کی تحریر سیکھے، اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کر لے، یہ رابطے کا تعلق ہے۔ کتاب کے ساتھ رابطے کا تعلق یہ کہلایا جاتا ہے کہ کتاب کی تعظیم کرے، کتاب کا ادب کرے، کتاب کا احترام کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسکول اور کالج کے ماحول سے آنے والے طلباء اور طالبات میں کتابوں کا وہ ادب اور احترام نہیں پایا جاتا جو اس کا تقاضا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ کتابوں کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے معلومات تو ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں لیکن علم اور اس کی حقیقی روح سے ہم محروم رہتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے بلند پایا محدث تھے اور بڑے فقیہ بھی تھے، وہ اپنی کتابوں کا کس قدر احترام کرتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کتاب کا حاشیہ الٹا لکھا ہوتا ہے تو عام طور سے مطالعہ کرنے والے کتاب کو اپنے سامنے ایسے گھما کے حاشیے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علامہ مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کبھی بھی کتاب کو اپنے سامنے گھما کے پھیرا کر کے مطالعہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کتاب سپاہی کے اوپر رکھی ہوتی تھی، خود کتاب کے ارد گرد گھوم کے کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب سپاہی کی اور کتاب پڑی ہوتی ہے، میں کبھی بھی استعمال شدہ اور میلے کپڑے کتاب کے اوپر کسی سیل میں نہیں لٹکا تھا کہ کپڑے میلے اوپر لٹکی ہوئی ہو اور کتاب نیچے پڑی ہوئی ہو، کتاب کا احترام ضروری ہوتا ہے، بلکہ فقط کتاب کا احترام کافی نہیں ہوتا، کتاب سپاہی کے اوپر پڑی ہوتی ہے، ٹیبل اور میز پر کتاب پڑی ہوتی ہے، وہ سپاہی اور میز بھی قابل احترام ہے۔ تو کتاب کے ساتھ رابطے کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کے ساتھ ایک ہمارا رابطے کا تعلق ہوتا ہے کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، پھر اساتذہ کو اگلے دن کا سبق سنانا اور ان کے سماہی اور سشماہی امتحانات میں ان کے سوالات کے مطابق جواب دینا، یہ رابطے کا تعلق ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ رابطے کا تعلق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ علم کتابوں میں ہے اور کتاب ہمیں اپنے استاد نے سمجھانی ہے، گویا کہ علم کا ذریعہ اور واسطہ ہمارے لیے استاد بنتا ہے۔ استاد کے حقوق ہیں، حقوق کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں، اتنا علم ملے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ استاد کے تین بڑے حقوق ہیں، استاد کا احترام، استاد کی خدمت اور استاد کی اطاعت۔ احترام اور تعظیم، احترام تعظیم کیسے کرنی ہوتی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجلس میں شریک ہوتے تھے، جب کتاب کے ورق الٹنے ہوتے تھے ہم اس میں بھی احتیاط کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ ورق الٹتے ہوئے کی آواز آئے اور ہماری استاد کے آرام میں اور یکسی میں مخل بن جائے، ہم کتاب ورق الٹنے میں بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، ویسے کتاب ورق الٹتے وقت کی آواز نہ آئے، استاد کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے، استاد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور ان کا قائم مقام آپ کا استاد ہوتا ہے، استاد کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، تعظیم کا تقاضا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اپنے استادوں کا احترام اور تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں جب کوفہ میں ہوتا ہوں میرے استاد امام حماد بھی کوفہ میں رہتے ہیں، میں رات کو سوتا ہوں تو اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت میرے پاؤں میرے استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، میرا استاد میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ میرے پاؤں استاد کے گھر کی طرف پھیلے ہوئے نہ ہوں، استاد کے گھر کی طرف ہی میرے پاؤں یہ سوتے ہوئے پھیلے ہوئے نہ ہوں، یہ استاد کی تعظیم اور احترام کی ضرورت ہے، تو چاہیے کہ طلباء اور طالبات اپنے افراد تعظیم کریں، ٹھیک ہے یہاں تو وہ سلسلہ نہیں ہوتا کہ استاد کی مجلس میں ہی شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ استاد کا تذکرہ اچھے انداز سے ہونا چاہیے، استاد کا نام اچھے انداز سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ رابطہ ہے اور اس رابطے سے بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو استاد دوسرے نہیں ملا کرتا، یہ تعظیم ہے، استاد کا اگلا حق استاد کی خدمت ہے، خدمت کی بدولت بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو پڑھنے پڑھانے کی بدولت نہیں ملتا، ہمیں اپنے استاد نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے پرانے زمانے میں پانچ طالب علم ہندوستان پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت باقاعدہ مدارس کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا، لوگ کسی مسجد میں کسی عالم کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان سے پڑھا کرتے تھے اور استاد پڑھایا کرتے تھے، وہ سال ہر سال تک پڑھتے تھے اور وہیں سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ کرتے تھے، یہ پانچ طالب علم ایک مسجد میں ایک عالم کے پاس رہنے لگے اور پڑھنا شروع کر دیا، چار پانچ دن ہی گزرے تھے کہ پتہ چل گیا کہ ان پانچ طلباء میں سے ایک طالب علم ہر درجے کا غبی اور کمزور ہے، استاد سبق پڑھاتا ہے سمجھ نہیں آتا، سبق سمجھ آتا ہے یاد نہیں کر سکتا، یاد کر لیتا ہے استاد سنا نہیں سکتا، چار پانچ دنوں کے بعد باقی طلباء نے اس طالب علم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ پڑھنا پڑھانا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ تو نہیں پڑھ سکتا، تو خامخا وقت ضائع کرتا ہے، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ بات ہی میں نہیں پڑھ سکتا، تو ایک دن پریشانی کے عالم میں اپنی استاد سے بات کیا، استاد سے عرض کیا استاد اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، استاد نے پوچھا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو، فقیر نے کہا استاد جی پڑھوں میں سکتا نہیں ہوں، وقت ضائع کر رہا ہوں، مجھے کوئی اور طریقہ بتا دو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، استاد نے فرمایا کہ بیٹا میرے گھر میں چند بھیڑ بکریاں ہیں، وہی بکریوں کا دودھ آپ کے ساتھیوں کو ملتا ہے اور وہی بکریوں کا دودھ میرے گھر کے میرے بچے پیتے ہیں، کیونکہ بکریوں کو گھاس پوری نہیں ملتی اس لیے دودھ تھوڑا ہوتا ہے، اگر آپ صبح کے وقت یہ بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کریں تو گھاس زیادہ کھائیں گی، دودھ زیادہ ہوگا تو دودھ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، میرے بچوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، شاگرد نے کہا بہت اچھی بات ہے، اب میں بکریاں چرایا کروں گا، صبح کے وقت وہ شاگرد جایا کرتا تھا، بکریاں لے جا کے جنگل میں لے جاتا تھا، اور وہاں پہ بکریوں کو چرایا کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ بکریاں خود بھی چر رہی ہوتی تھیں اور میں بھی ہاتھوں سے گھاس کاٹ کاٹ کے بکریوں کے منہ میں ڈالا کرتا تھا تاکہ یہ خوب سیر ہو کے کھائیں اور دودھ زیادہ ہو. اسی طریقے سے ایک سال, دو سال, پانچ سال, سات سال, 16 سال گزر گئے. 16 سال جب گزرے تو وہ 4 طلباء جو پڑھ رہے تھے ان کا تعلیمی سلسلہ مکمل ہو گیا. آپ کے وقت وہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کے گھروں کو جائیں گے, لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے, ہمارے ہاں دعوتیں ہوں گی, جیسا کہ منصوبے بنا رہے تھے. اسی دوران وہ طالب علم بھی وہاں پہ پہنچ گیا. جو ہی ان طلباء نے اس بکریاں چرانے والے طالب علم کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے کہ لو بھائی, ہم تو عالم بن کے جا رہے ہیں اور تو تو بکریاں ہی چراتا رہے گا. جو ہی اس نے یہ سنا تو دل سے چوٹ لگی اور زاروں کا ساتھ ہونا شروع کر دیا. اگر پریشان ہو گئے کہ واقعی ہم نے بیچارے کو بہت تکلیف پہنچائی, ہم ہمیں پریشان کر دیا. آخرکار چپ کرانے کی کوشش کی لیکن یہ چپ نہیں ہو رہا تھا. مجبوراً شاگردوں نے استاد سے بات کر لی. استاد نے بکریاں چرانے والے لڑکے کو بلایا کہ شاگردہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا. کافی دیر کے بعد اپنی پر زور دے کے اپنی استاد سے کہا کہ استادی, میرے ساتھی فارغ ہو کے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ جب میرے والدین کو پتہ چلے گا وہ ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے بیٹے کا کیا بنا, جب یہ جواب دیں گے کہ وہ تو بکریاں چرا رہا ہے, اس وقت میرے والدین کے دل کی کیا گزرے گی. جو ہی میں تصور کرتا ہوں مجھے رونا آتا ہے, میرے والدین کتنے پریشان ہوں گے. صاحب نے سنا, صاحب نے کہا بیٹا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ میرے ساتھ آئیں. صاحب نے اس شاگرد کو اپنے ساتھ لیا, کتبخانے میں لے گئے. اس وقت تعلیمی نصاب میں جو جو کتابیں داخل تھیں اور پڑھائی جاتی تھیں, استاد نے وہی کتابیں ایک ایک کر کے اٹھائی اور شاگرد کو ہر کتاب کی شروع کی 3 سطرے پڑھائی اور پھر فرمایا جو ساری کتابیں ختم ہو گئی تو فرمایا کہ بیٹا جب آپ کے ساتھ بھی واپس اپنے گھروں کو جائیں تو آپ بھی ساتھ چلے جائیں. اور میں صرف امید نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات سے یقین کرتا ہوں جب پڑھانے کی باری آئے گی تو آپ باقی ساتھیوں سے زیادہ لائق شائق ثابت ہوں گے. پھر بعد میں تاریخ نے یہ ثابت کر دیا, جس طالب علم نے 16 سال بکریاں چرائی تھی وہ طالب علم پڑھانے میں باقی ساتھیوں سے زیادہ قابل ثابت ہو گیا. جن کو لوگوں نے 16 سال پڑھا اپنے استاد کے سامنے دیکھ کے پھر تکرار اور مطالعے کا اہتمام کیا, ان کو ایک خاص مقدار میں علم حاصل ہو گیا. یہ ضابطہ کہلایا جاتا ہے. اور آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں استاد نے اگلے شاگرد کے سینے میں اپنا پورا علم انڈیل دیا. یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے. رابطے سے کئی مرتبہ وہ کچھ مل جاتا ہے جو رابطے سے نہیں ملا جاتا. اس لیے طلباء ہوں یا طالبات ہوں, علم پڑھنے میں جہاں وہ رابطے کا اہتمام کرتے ہیں, فلاح اٹینڈ کرتے ہیں, سبق یاد کرتے ہیں, تکرار میں شرکت کرتے ہیں, اساتذہ کو سبق سناتے ہیں, سماعی ستماعی سرانہ امتحانات میں شرکت کرتے ہیں, وہاں وہ رابطے کا اہتمام بھی کر لیا کریں. کیونکہ رابطے سے جو کچھ ملتا ہے تو رابطے سے نہیں ملا خدمت کا نتیجہ ہوتا ہے. حضرت مولانا عبدالعزیز جلحاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے, اس قصبے کے رہنے والے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کند ذہن اور غبی تھا. ایک استاد کے پاس ہم سارے پڑھتے تھے, استاد پڑھایا کرتے تھے, لیکن سارے طلباء مجھے سب سے کمزور سمجھتے تھے. حتیٰ استاد کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ سبق پڑھانے کے قابل نہیں رہے. طلباء نے کچھ عرصہ تو انتظار کر لیا لیکن آخرکار استاد نے طلباء کی طرح سے دیکھا, اب میں پڑھانے کے قابل نہیں ہوں, آپ دوسرے علماء کے پاس چلے جائیں اور ان سے آپ پڑھ لیا کریں. باقی شاگرد تو چلے گئے لیکن میں نہیں گیا. مجھ سے استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے جواب دیا, استاد جی پتہ تو آپ کو ہے کہ پڑھ تو میں ویسے بھی نہیں سکتا, تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اپنے یہاں سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اپنے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ساتھی پڑھنے کے لیے گئے، میں اپنے استاد کی خدمت میں لگ گیا، استاد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ استاد کی طبیعت اور صحت روز بروز خراب ہوتی گئی، حتیٰ کہ ایک وہ وقت بھی آ گیا استاد کو چیکس لگے، اور اس شدت سے چیکس لگے کہ ان کے لیے اب کپڑوں کو پاک رکھنا دشوار ہو رہا تھا، اکثر استاد کی چادر خراب ہو جاتی تھی۔ استاد مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، بس آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، نماز سے پہلے مجھے وقت سے وضو کرانا ہے، میرے کپڑوں کو پاک کرنا ہے، تاکہ میں کم از کم نماز وقت سے پڑھا کروں۔ شاگرد ہوتے تھے وہ بر وقت ان کے لیے کپڑوں کی پاکی کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وضو کرایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد کی چادر گندی ہو گئی تھی، مدرسے کے صحن میں ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں نے ایک ہاتھ میں چادر کا وہ گندا حصہ پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے ہینڈ پمپ چلاتا تھا، اور اس ایک ہاتھ سے اس چادر کے ٹکڑے کو دھویا کرتا تھا۔ اچھی طرح میں نے رگڑا، پھر میں نے ناک کے قریب کر لیا، اس کی بدبو آ رہی تھی، میں نے پھر ہینڈ پمپ کا پانی چلا کے پھر اچھی طرح دھویا، صابن اور سرف کا انتظام بھی نہیں تھا، تو بدبو میں ختم نہ کر سکا۔ پھر میں چلا رہا تھا، استاد دور کمرے میں بیٹھ کے کھڑکی سے میری طرف دیکھ رہے تھے، تو ہی انہوں نے یہ دیکھا تو ادھر سے آواز لگائی، عبد العزیز ادھر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس بھاگ کر ہوا کیا، مجھے ڈر لگا شاید مجھ سے غلطی ہو چکی ہے۔ استاد نے اسی وقت مجھے فرمایا کہ عبد العزیز دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فرماتے ہیں معلوم نہیں میرے استاد نے میرے لیے کیا دعا مانگی، لیکن میں وہ خبی طالب علم تھا، استاد کے سبق کو نہیں سمجھتا تھا۔ استاد کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں دائیں ہاتھ میں ایک قلم پکڑتا ہوں، دائیں ہاتھ میں دوسرا قلم پکڑتا ہوں، دونوں ہاتھ بیک وقت چلا رہا ہوتا ہوں، ایک ہاتھ سے الگ مضمون لکھتا ہوں، دوسرے ہاتھ سے دوسرا مضمون لکھتا ہوں، میرا ذہن اتنا تیز ہو چکا ہے کہ بیک وقت دونوں طرف میرا ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ یہ رابطہ ہوتا ہے استاد کی خدمت کی بدولت، استاد کی تعظیم کی بدولت بندے کو وہ علم ملتا ہے۔ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے، کون تھا حضرت مولانا غلام رسول خان جی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شمس النحاس کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتا تھا، ہماری استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے دارالحدیث تک جب تشریف لاتے تھے تو جوتے نہیں پہنتے تھے، کیونکہ کمرے سے لے کے دارالحدیث تک سیمٹوں کا فرش بنا ہوا تھا، جوتے پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن فرماتے ہیں اینٹوں پر کبھی کبھار مچھی لگی ہوتی تھی، میں سوچتا تھا کہ ان اینٹوں پر میری استاد پاؤں رکھتے ہیں، مچھی پاؤں کو لگتی ہوگی، میری استاد کے پاؤں ناپاک ہوتے ہیں، وہ گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے روز کا یہ معمول بنایا، فجر کی نماز سے پہلے تہجد سے فارغ ہوتا تھا، جب اپنی پگڑی لے کے استاد کے کمرے سے لے کے دارالحدیث تک کتنا راستہ ہوتا تھا، سارا میں اپنی پگڑی سے جھاڑتا تھا تاکہ مچھی اڑ جائے، میری استاد تک یہاں سے گزرے ہیں تو ان کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ اس طریقے سے ایک مہینہ، دو مہینے، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میرے استاد کمرے سے باہر نکلے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں پگڑی سے اینٹوں کو جھاڑ رہا تھا۔ استاد نے مجھے بلایا، تو کون ہو؟ میں نے کہا غلام رسول ہوں۔ اس وقت استاد نے میرے لیے دعا کی، اب اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج اگر پوری دنیا سے فرح ملا جامع کتاب کو نیست و نابود کر دیا جائے، کوئی ایک نسخہ بھی پوری دنیا میں باقی نہ بچے، میں پوری کتاب کو متن، فرح اور حاشیہ سمیت اسی طرح لکھ لوں گا جیسا کہ پہلے کی کتاب لکھی گئی۔ یہ رابطہ تو علم کے قصور میں ایک تو رابطے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، دوسرا رابطے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ رابطے سے جو کچھ ملتا ہے جو رابطے سے نہیں ملا جاتا۔ کتاب سے رابطہ، اپنے اساتذہ سے رابطہ، اساتذہ سے رابطہ یعنی تعظیم، خدمت، اطاعت ہے. اطاعت کتنی کرنے ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں, اولو العزم رسول ہیں, بڑا بلند مرتبہ ہے. وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کے حصول کے لیے جاتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کرتے ہی پہلی بات یہ ارشاد فرماتے ہیں, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, میں آپ کی اتباع کروں گا, میں آپ کی اطاعت کروں گا, میں آپ کی پیروی کروں گا. شاگرد نے سب سے پہلا وعدہ یہ کیا تھا, شاگردوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اپنی استاد کی اطاعت کریں, تعظیم کریں اور خدمت کریں. استاد ان کے ساتھ رابطہ ہے اور کتاب کے مصنف کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ کتاب کو مصنف نے لکھی ہوئی ہے اور مصنف ہی بہتر جانتے ہیں کہ میری اس عبارت کا کیا مقصد ہے اور اس عبارت میں میں نے کیا اسرار اور رموز متعین کر رکھے ہیں. مصنف جتنا کتاب کو جانتے ہیں اتنا تو کوئی نہیں جانتا. ہم اگر مصنف سے رابطہ کریں گے تو کتاب کے اسرار اور رموز ہم پر کھل جائیں گے. مصنف سے رابطہ کس طرح کرنا ہوتا ہے, مصنف کے لیے سال ثواب کر دیا جاتا ہے. مصنف کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سال ثواب کرتے ہیں, ہمارے یہ ہدیہ ہدایہ ان متوفیان تک پہنچتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں, ہماری یہ دعائیں ان متوفیان تک پہنچتی ہیں. اور جب ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہدایہ کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ادھر سے بھی عنایات اور نوازشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ روحانی طور سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے کہ ان مصنفین کے قلوب میں جو علوم تھے انہوں نے وہ علوم کتابوں کے اندر وضعیت کر دیے, وہ علوم براہ راست ان کے قلوب سے ہمارے قلوب میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے. تصوف اور سلوک کے سلسلے سے منسلک لوگ تو ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ حضرات متوفیان ہمارے سلسلے کے مسائق سے ہمیں فیض مل سکتا ہے. جس طرح روحانی فیض مل سکتا ہے, اس طرح ظاہری علوم کا یہ فیض بھی ان کے حدود سے ہمارے حدود میں آ سکتا ہے. تو ہم ان حضرات کے لیے سال ثواب کرتے رہیں, ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اس طریقے سے ان کے حدود سے ہمیں براہ راست فیض ملے گا, ہمارا رابطہ قائم ہو جائے گا اور کتاب کے اثرات اور امید کو کھولنا, کتاب کو سمجھنا, کتاب کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج اس اوپر کا رابطہ رکھنا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دراصل حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اللہ کی جانب سے اترے تھے, پھر حضور کے قلب سے صحابہ کرام کے قلوب میں منتقل ہو گئے, صحابہ کرام کے قلوب سے متصل سند کے ساتھ اساتذہ کے قلوب تک یہ حضور پہنچے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہر وقت رابطے میں رہیں. حضور کے ساتھ رابطہ کس طرح کریں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سنتوں کی پابندی کریں, سنتوں کی اتباع کریں. نہایت کی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل پڑھنے والے طلباء اور طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنتوں پہ عمل کرنا فقط خفیہ کا کام ہے یا دعوت والوں کا کام ہے. ہم تو ویسے بھی اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم تو اللہ کے مقربین ہیں, ہمیں تو یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ ہم ہی اصل وارث ہیں, ہم اگر نبی کے وارث ہیں تو ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کی پیروی کریں. ایک ایک سنت کے مرنے میں والے دن جائیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے. جتنا ہم زیادہ سنتوں کی اتباع کریں گے اس قدر ہماری مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہوگی, اور ہماری مناسبت کتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ان کے قلب مبارک سے جاری ہونے والے علوم ہمارے قلوب میں آسانی سے منتقل ہوں گے. مناسبت کا ہونا ضروری ہے, شاگرد اور استاد کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے, مرید اور پیر کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے. ایسی ہی ایک طالب علم اور جو ہمارے معلم اول ہیں ان کے درمیان بھی مناسبت کا ہونا ضروری ہے. مناسبت کس طرح قائم ہوگی, کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری ہے ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے. ہماری مناسبت پکی اور مضبوط ہو جائے گی, ان کے قلب مبارک سے جاری ہونے والے علوم ہمارے قلوب میں منتقل ہو جائیں گے اور آسانی سے جگہ پکڑیں گے. اس سے یہ حضور کے ساتھ رابطہ رکھیں. رابطے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم ضرور شریف کی کثرت کریں. یاد رکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے درود شریف کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ فلاں بلد فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرشتے باقاعدہ ہدیہ کے طور پہ حضور کی خدمت میں وہ درود پیش کرتے ہیں۔ اب اچھی بات سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان کو ہدیہ دیا کرتا تھا وہ اس سے بہتر ہدیہ لوٹایا کرتے تھے۔ حضور کا عمر بھر کا یہ معمول تھا۔ تو اگر ہم یہاں سے درود شریف کا روحانی ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی بھی عنایات اور نوازشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب کوئی طالب علم حدیث پڑھتا ہے اور حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اکثر سامنے آتا ہے، اس لیے پھر طلباء کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں تو حضور کی جانب سے بھی نوازش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں تھا، میں نے مراقبہ کیا، مجھے عجیب منظر نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد حضرت سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی اور دنیا کے مختلف اطراف میں پھیل رہی تھی۔ میں نے مراقبے کی حالت میں ان شعائوں کا پیچھا کیا کہ وہ شعائیں کہاں جاتی ہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ روئی زمین پر جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والے موجود ہیں، یہ شعائیں براہ راست ان کے حدود میں اتر رہی ہیں۔ اب دیکھا، یہ ان حدی ہدایہ کا سلا اور بدلہ ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام کے خلق مبارک سے پڑھنے والوں کے حدود تک پہنچتا ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ حدیث پڑھایا کرتے تھے جس عمارت میں، اس عمارت کے قریب سے ایک دن ایک مسجد گزر رہا تھا، اچانک اس کے قدم رک گئے اور کہنے لگا، یہ عمارت کس کی ہے اور یہاں کی کیا کام ہوتا ہے، یہاں سے کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، کیا ہوا؟ جواب دیا کہ اس عمارت پر مجھے نور کی بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک طالبہ یا ایک طالب علم میں مسلسل رابطے میں رہنا ہوتا ہے۔ سنتوں کی اتباع کا یہ معنی ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے، ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھے کہ میں نے کوئی کام سنت کے خلاف تو نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ درود شریف کے ذریعے سے ہم حضور کے ساتھ راستے میں رہ سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے درود شریف بھیجتے رہیں گے، وہاں سے عنایات اور نوازشوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور سب سے آخری وابطہ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں۔ اس طرح ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ایک عالم کو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے معمور ہونا چاہیے، سب سے زیادہ خشیت والا ہونا چاہیے۔ طالب علم جہاں محنت کرتا ہے وہاں گناہوں سے بچنے والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ ایک طالب علم تھا جو بہت مخلص تھا، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے اعراض کر لیا، منہ دوسری طرف پھیر لیا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ وہ طالب علم کون تھا؟ وہ نابینا طالب علم تھا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا۔ وہ طالب علم جو آپ کے پاس آیا، یسعى، وہ کوشش بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اور اس کے دل میں خشیت بھی ہے۔ تو محنت ضابطہ ہے، یسعى ضابطہ ہے، یخشى رابطہ ہے۔ تو ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطے کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے، رابطہ کٹ جاتا ہے، پھر ہمیں علم نہیں ملتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کو فرمائی تھی، فتوت الى وفیع مصوحتی فاوصانی الى ترک المعاصی فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي۔ گناہگار بندے کا رابطہ اللہ سے نہیں ہوتا، اس سے اللہ کی طرف سے نوازش، یہ عنایت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم دعا مانگ کریں, دعا کثرت سے مانگے, دعا کا ذوق پیدا کریں. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ طالب علم یا ایک طالبہ کئی کئی گھنٹے مسلسل استادوں کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, اقرار اور مطالعے میں 3 گھنٹے محنت کر سکتے ہیں, لیکن نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ پڑھنا تو ہمارا کام تھا, علم کیوں نے دینا ہے, علم عطا کر دے, یہ پھر ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, اللہ نے بندے کو علم دینا ہوتا ہے, جو بندے کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے, وہ علوم بندے کو مل جاتے ہیں جو بندے نے کتابوں میں پڑھے نہیں ہوتے, اساتذہ کی سنے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے علم دیا تھا. اللہ تعالیٰ براہ راست علم عطا فرماتے ہیں کہ رابطہ دعا کے ذریعے سے کرنا ہوتا ہے. دعا مانگنے کا شوق پیدا کریں, لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں, اور علم کے حصول میں دعا کتنی مؤثر رہتی ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں دعا سمجھائی ہے کہ اپنے علم کے لیے دعا مانگا کرو, صرف رب زدنی علما, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے دعا مانگنا کس قدر اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کا طریقہ بتائیں. اور اسی طریقے سے رات کا جو آخری شہر ہوتا ہے اور پوری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے, اس وقت پروردگار ذی الجلال خود اعلان کرتے ہیں حل من سائل فاعطیہ, ایسی جس سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کر دوں. یہ رابطے کا بہترین وقت ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں برسوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہوتے ہیں اور بندی کی جلدی اللہ کی ذات تک رسائی ہو جاتی ہے. یہ وقت جلد کا راستہ جلدی ہو جاتا ہے, دنیا والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. رات کے آخری شہر میں اگر کسی نے خون کی بات کرنی ہوتی ہے, اس وقت لائنیں بالکل فارغ ہو جاتی ہیں, رابطہ کرنا آسان ہوتا ہے. کوئی بندہ رات کے آخری شہر میں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے, اس وقت کی نیٹ لوڈ کم ہوتا ہے, جلدی وہ سلسلہ جڑ جاتا ہے. اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتا ہے تو سب سے بہترین مدت وہ رات کا آخری شہر ہوتا ہے. اس لیے طالب علم کی پر لازم ہے کہ وہ رات میں کسی عبادت کرے. رات کے آخری شہر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے جھولی چلا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے کہ اللہ اب میں اس کی مانگتا ہوں, میں کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن تو نے علم دینا ہے, ہمیں علم عطا کر دے. اس طریقے سے جس طالب علم اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم نہیں کرتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ رات کے آخری شہر اٹھنے کی کیا کیا فوائد ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کو علم نصیب ہوتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا تم بھی اوڑھنے والے, آپ رات کے اٹھ اٹھ کی عبادت کیا کریں, پوری رات کی عبادت کریں یا آدھی رات کی عبادت کریں یا اس میں سے کچھ اضافہ کر لیں یا کچھ کم کر لیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انلقی علیہ قولا ثقیلا, ہم آپ پر بہت بھاری بات اتارنے والے ہیں. یعنی جب آپ رات کی عبادت کرو گے تو یہ وحی کی جو بھاری بات ہے اور بھاری علوم ہے یہ ہم آپ پر اتارنے والے ہیں. عبادت کے نتیجے میں بندے کو علوم نصیب کر جاتے ہیں. من اللیل فتہجد بھی ما سے مسلط, رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو, یہ آپ کے لیے نفل نماز ہے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا. دیکھیے عبادت کے نتیجے میں بندے کو مقام محمود مل جاتا ہے. کیونکہ رات کی عبادات کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بہت اہمیت ہے, اس لیے ہمارے اساتذہ ہمارے اسلاف یہ راتوں کی عبادت پر بہت اہتمام کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں تو ہم سب کو پتا ہے کہ 40 سال تک مسلسل رات عشاء کی گزر سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے, لیکن وہ اکیلے اس میدان میں نہیں تھے, اس میدان کے شہسوار اور بھی بہت سارے تھے. ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ تعالی وقت کے بلند پایا محدث تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جانب سے مدینہ منورہ کے گورنر بھی تھے، لیکن اتنے سب زندہ دار عبادت گزار تھے۔ ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر بن حزم کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 سال میں ایک مرتبہ بھی رات کو کس طرح سے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بیٹے کا بیان ہے، میرے والد کا معمول تھا رات کے وقت 300 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ رات میں 300 رکعتیں مشکل سے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو والد بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر کے سارے افراد نے کہا کہ اب تو اپنے اوپر کچھ بوجھ کم کر دو، بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تب انہوں نے بوجھ کم کر دیا گھر والوں کے اصرار سے، پھر 300 رکعتوں کی بجائے وہ 150 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور زندگی کے آخری رات تک انہوں نے 150 رکعتوں کے معمول کو نبھائے رکھا۔ ہم اندازہ لگائیں ہمارے وہ اقابر، ہمارے وہ اصلاح جو پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے جانشین کہلائے جاتے ہیں، ہم ان کے وارث کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو رات کے آخری شہر 4 رکعتیں پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتا تھا، ایک تو وہ وقت ہوتا تھا جب شاگرد ان سے پڑھتے تھے، میں بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک وقت میں نے اپنے لیے الگ تلاش کیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جب میرے استاد فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو میں پہلے سے پہنچ چکا ہوتا تھا، استاد کے ساتھ ساتھ میں گھر سے نکلتا تھا اور گھر سے چل پڑتا تھا، مسجد تک پہنچتے ہوئے میں ان کی مختلف مسائل پوچھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ذرا جلدی استاد کے دروازے پہ پہنچا، ابھی رات کافی باقی تھی، میری اوپر نیند کا حلوہ ہوا، میں نے چوکٹ سے سر رکھا اور سو دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے گھر سے نکلے، مجھے سوتا ہوا دیکھ لیا، مجھے جگایا نہیں، چپکے سے مسجد کی طرف چل پڑے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کالی گاندھی نے پاؤں کے ٹھوکر سے جگایا اور کہنے لگی، جو پڑھتے ہیں وہ تیری طرح سوتے نہیں ہیں۔ تیرے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو میں گزشتہ 47 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ رات میں ایک لمحے کے لیے جی نہیں سوئے۔ یہ ہمارے اقابر تھے، یہ ہمارے سلف صالحین تھے، اطمینان سے راتوں کو اٹھ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج تو علماء اور طلباء یہ کہتے ہیں کہ علماء کا سونا عبادت ہے، اس لیے ہم ڈٹ کے سوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے اقابر کو بھی یاد تھی، ان فقہا اور محدثین کو بھی یاد تھی، لیکن ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ وہ علماء جن کا سونا عبادت ہے، ان کا جاگنا کس قدر عظیم عبادت ہوگی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط رابطہ قائم کرنے کے لیے رات کا آخری شہر نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ کتاب سے رابطہ، استاد سے رابطہ، کتاب کی مصنف سے رابطہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ، اور براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ۔ اگر ہم اس رابطے کا اہتمام کریں گے، ہمیں وہ عدوم ملیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رابطے کے ساتھ ساتھ رابطے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد علیہ وآلہ اجمعین۔ کہ کریم پروردگار ہم تیرے آبد مسلم بندے ہیں، ہمارے حال کو سنا۔ اے اللہ، ہم نے اپنے تعلیم سال کا آغاز کیا ہے، اس آغاز کو بابرکت فرما، ہماری اس تعلیم سال کو خیریت کے ساتھ اختتام کر سکتا۔ کریم پروردگار پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو اجر عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ، علم نافی نصیب فرما، علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، اعلی اخلاق اعلی کردار نصیب فرما، بے داغ زندگی عطا فرما، عفت اور پاک منی والی زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ، طالبات معلمات، طلباء اور معلمین سب کو روز آخرت اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنا۔ کریم پروردگار تمام طلباء اور طالبات کو ہر قسم کی شرور و شکن سے مامون و محفوظ فرما۔ اللہ گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، تو اپنے پسند کے مطابق بنا دی دیے. اے کریم عطا، ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ ہمیں توبہ پر استقامت فرما، اللہ ہمیں توبہ پر استقامت فرما. اے کریم پروردگار، ہمیں اپنے گھر سے خالی ذات میں لوٹا. اے کریم آقا، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہماری اسی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، پھیلی ہوئی جھوڑیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما. اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، تجھے منانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اللہ تو اپنی رضا نصیب فرما. اللہ یہ کرنا پڑھانا تو فقط ایک بہانہ ہے، اصل تو تیری رضا مقصود ہے. اللہ اگر تو راضی ہو گیا، ہم نے کچھ بھی نہ پڑھا، ہم کامیاب ہوں گے. اگر تو راضی نہ ہوگا، ہم بہت کچھ بھی پڑھ لیں گے، پھر بھی ہم ناکام سے تصور ہوں گے. اللہ ناکامی سے بچا لیجیے، اللہ ناکامی سے بچا لیجیے. کریم پروردگار اپنی رضا نصیب فرما. ہماری اوپر تیری طرف سے احسانات ہی احسانات ہیں، ہماری برے عملوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود تو نے ہمیں پڑھنے پڑھانے سے لگایا ہے. کریم آقا، تو نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں دین پڑھنے کے لیے قبول فرمایا ہے. اللہ تو نے محض فضل سے قبول فرمایا ہے. اللہ فضل کو دوام عطا فرما دیجیے. ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پڑھنے پڑھانے سے محروم نہ فرما. اللہ فتنوں کے حوالے میں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں تجھے منانے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے پڑھنے پڑھانے سے شروع ہو گئے. اللہ اس سے ہٹ کے ہم اور کیا کریں؟ اللہ ہم نے جو کوشش کی ہے، ہماری کوششوں کو برابر فرما دیجیے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. کریم پروردگار، ہمیں برے لوگوں سے محفوظ فرما، بری دوستوں سے محفوظ فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما. اللہ ہم صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہم تھک چکے ہیں، اللہ مزید تنگ آ چکے ہیں اپنے اعمال سے. اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما. گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو چھکا دیجیے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجیے، پڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے، پڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے. کریم پروردگار، ہمارے اکابر کے ہم پر احسانات ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہم پر احسانات ہیں، ہمیں علم پڑھایا ہے، ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. جس طور سے چکے ہیں، ان کی قبروں کو منور فرما، قبروں سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما. ہمارے جو اساتذہ زندہ ہیں، ان کا سایہ ہم پر دیر قائم و دائم فرما. کریم آقا، ہمیں قیامت کے دن اپنے اساتذہ کے سامنے شرمندہ نہ فرما، ان کے سامنے سرخرو فرما. اے کریم آقا، ہمارے والدین کے ہم احسانات ہیں، ہمیں دین کے لیے وقف کیا. اللہ وہ بوڑھا باپ جو اپنے بڑھاپے کا سہارا دین کے لیے وقف کر چکا ہے، اللہ اس عظیم باپ کو اجر عظیم عطا فرما. کریم پروردگار، وہ مائیں جو اپنے جگر گوشوں کو دین کی خاطر اپنے آپ سے فدا کرتی ہیں، ان ماؤں کو بھی اجر عظیم عطا فرما. کریم پروردگار، ہماری جتنی بھی اعزاز اقربا ہیں، سب کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، جن کی تم نے مغفرت کر دی، اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات میں فرما. اللہ ہماری طرف سے ہماری جملہ مشائخ اور بالخصوص ہمارے اپنے حضرت جی کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. اللہ ان کو ہر قسم کی ضروری کی طرف سے مقبول محسوس فرما. اللہ جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اہل عیال کی حفاظت فرما. اے کریم آقا، حاسدين في حسد في محسوس فرما جدا تاهي غالم في الجنه في حفاظت محسوس فرما شريرهم في شرح قنا محسوس فرما بدخاهم في بدخاهز محسوس فرما ان في اهل عيالكم ان في لي خشن وتدري غنا فإسكم مزيد عام او رفع عام فرما ان في كونه كونه لي انت فايد فرما في ان في منصوبة هاي اللہ تمام منصوبوں کو آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا آسانی سے تکمیل تک پہنچا اور اللہ ہمیں جو آپ نے تعلق نصیب فرمایا ہے ان کے ساتھ اس تعلق اور نسبت کو بقا نصیب فرما اس کی حفاظت فرما اللہ ہم کسی نسبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں کسی نسبت سے مرنا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن کسی نسبت کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں اللہ اس نسبت سے محروم نہ فرما اللہ اس نسبت سے محروم نہ فرما کریم پروردگار تمام طلباء اور طالبات معلمین و عالمات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما اپنے مقربین بندوں اور کمزوروں میں شامل فرما اللہ جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہیں اللہ ان کی چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے جن کے ہاتھ بھی کمزور ہیں ہاتھ میں مضبوط فرما جن کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما غریب پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما اللہ ہم امتحانات کے قابل نہیں آئے ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجیے کریم آقا امتحانات سے بچا سر پڑھانے کے لیے قبول و منظور فرما مصنف رحمت اللہ علیہ جتنا مصنفین نے ہماری حاضر کتابیں لکھی ہیں اللہ ان کو بھی ہماری طرف سے اجر جزیل عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی جانب سے بہترین اجر اور بدلا عطا فرما قیامت کے دن ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اللہ ان کے ہاتھوں اور بھی کوثر کا جام ضرور نصیب فرما ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین